إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے یعنی جنت میں ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ یعنی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے ہر تکلیف سے بچتے ہوئے نہ موت کا ڈر نہ نکالے جانے کا ڈر نہ کسی نعمت کے ختم ہونے کا ڈر نہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر سارے ڈر ختم ہو گئے اور ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے ہم اسے نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے یعنی سوشلائزنگ بھی ہوگی اور نیک لوگوں کے درمیان دنیا میں جو تھوڑی بہت قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں وہ جنت میں جانے سے پہلے صاف کر دی جائیں گی اصل میں یہ جو کینہ ہوتا ہے نا یہ دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے کہ آپ دوسرے کی نفرت کو دل میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس کوئی موقع ملے گا تو میں اس کو مزہ چکھاؤں گا یعنی انتقام کی نفسیات دل میں پرورش پانے لگتی تو اس طرح کی وہ جو اندر رگوں میں سما گئی نا کوئی چیزوں بھی نکال کے پھینک دی جائے گی صحابہ میں بھی آپس میں ناراضگی ہو جاتی تھی حالانکہ وہ جنتی لوگ تھے تو دنیا میں مخلص لوگوں کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن مخلص سے مخلص لوگوں کے درمیان بھی کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو ہی جاتی ہے تو انسان ساتھ ساتھ دوسروں کو معاف کرتا رہے لیکن اگر کوئی چیز رہ گئی تو وہ جنت میں جانے سے پہلے نکالی جائے گی اور دنیا بھی جنت بن سکتی ہے اگر آپ اپنے دل کو لوگوں کی نفرتوں سے خالی کر لیں یعنی جن کو آپ پسند نہیں کرتے ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں لیکن ہم ان کو زیادہ جگہ دیے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور جنت کی مزے کی چیز یہ کہ ہر جنتی اپنی نعمت کو سب سے بڑی نعمت سمجھے گا دیکھیں نا دنیا میں ہمیں نعمت پا کر بھی مزہ کیوں نہیں آتا کیونکہ ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ وہ دوسرے کے پاس زیادہ ہے لہذا اپنی چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس کو انجوائے نہیں کر پاتے لیکن جب یہ احساس ہو نا میرے پاس جو چیز ہے وہ سب سے اچھی ہے تو آپ دیکھیں خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے دنیا میں بھی ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو جنتی اپنی نعمتوں کو سب سے بڑی نعمت سمجھے گا اور اس طرح وہ حسد سے پاک رہے گا نہ انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے کوئی مشقت نہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا دنیا میں ہر خوشی کے ساتھ تھکن مشقت محنت ہوتی ہے مثلاً آپ اپنے گھر اپنے پیاروں کو بلا کر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تھک بھی جاتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دی گئی جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی, موتیوں سے بنا ہوا ہوگا, کیا خوبصورتی ہوگی. اگر کوئی انسان نیک ہو نا تو موت کے ساتھ ہی دنیا کی مصیبتوں سے نجات ہو جاتی. اگر آگے سب اچھا ہے نا تو بس پھر اس کی راحت آرام کے دن آ گئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چاہتے تھے لوگ, آپس میں محبت رکھتے تھے, وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. المرء مع من احب, اور یہ کتنی بڑی خوشخبری کہ جب اپنی پسند کے لوگ اپنے ساتھ ہوں, کتنا انجوائے کرتا ہے. دنیا میں پکنک پہ چلے جائیں اپنے پسند کے لوگوں کے ساتھ تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے, گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا. اور اگر اپوزٹ قسم کے لوگ ساتھ ہوں تو وہاں دل ہی نہیں لگتا, چاہے کتنی خوبصورتی ہو. میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں, اور بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. پہلے بخشش اور پھر عذاب علیم, یعنی دونوں چیزیں بیلنس ہیں. اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دے دیجئے. جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا. اس نے کہا ہم تو تم سے خوف زدہ ہیں. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں. جس کو علم سے محبت ہو اس کے لیے علم والا بچہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے. پھر آپ کے بچوں کی شادی پہ بھی آپ خوش ہوتے ہیں, سب چیزوں پہ, اور ڈگری لینے پر بھی, کوئی بڑی سے بڑی ڈگری. لیکن کچھ والدین کی چوائس کچھ اور ہوتی ہے. میری پی ایچ ڈی کی ڈگری مجھے ملی جس دن, تو میں نے اپنے والد کو فون کیا کیونکہ ان کی بہت محنت تھی میری زندگی میں. تو اس وقت یو کے سے فون کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا, ایک منٹ کا ایک پاؤنڈ لگتا تھا, تو مختصر سی بات کرنی ہوتی, اور میرے والد ویسے ہی مختصر بات کرتے تھے. تو میں نے کہا الحمدللہ آج میں کامیاب ہو گئی, میرا کمپلیٹ ہو گیا. کہنے لگے ہاں مجھے اس کی بھی خوشی ہے لیکن تمہارے حج کرنے کی بہت خوشی ہے, کیونکہ اپنے اسٹڈی ٹور کے دوران میں نے حج کر لیا تھا, تو وہ پہلا حج تھا میرا, پہلی دفعہ ہی بلکہ گئی تھی. تو میں جب اس کو پڑھتی ہوں کہتی ہوں وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو خود علم سے کتنی محبت تھی, جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ میری نسل میں سے ایسا پیدا کرنا کہ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. انہوں نے کہا اس کا اتنا بڑا بزنس ہو, اتنا مال ہو اس کے پاس, کیا مانگا؟ علم والا مانگا. تو یہاں بھی ان کو علم والے بچے کی خوشخبری, یعنی اسماعیل علیہ السلام تو تھے ہی پہلے, اب یہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری مل رہی ہے. اس نے کہا کیا تم اس حال میں مجھے خوشخبری دے رہے ہو کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں, تو تم کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں سچی خوشخبری دے رہے ہیں, بس تم مایوس ہونے والوں میں شامل نہ ہو. اس نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہوتا ہے؟ یعنی میں بالکل مایوس نہیں ہوں. مایوسی کی بات نہیں لیکن حیرت ہوتی ہے نا, یقین ہو بھی تو کہتے ہو گیا, واقعی آج ہو گئی یہ بات. اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر تک پہنچا دیتا ہے, ضالون ہی مایوس ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ تم گمراہ ہو کیونکہ تمہارے اندر بہت مایوسی ہے, تو ہم اس کی خبر لے لیں. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. تو مایوسی کا علاج کیا ہے؟ قرآن سے شفا حاصل کرنا. مایوسی جو ہوتی ہے نا وہ دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے انسان کو. جب کسی چیز کے بارے میں مایوسی ہونے لگے نا, دل چھوٹا ہونے لگے, تو سوچیں کہ یہ وقت تو گزر جائے گا, کیوں نہ خوش ہو کے گزار لیں. یا پھر آپ اپنی ایسی مصروفیت رکھیں کہ جس میں نا امیدی اور غم اور مایوسی یہ آپ کو گھیرے نہیں. یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ ان میں سے کسی نہ کسی چیز میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے, تاکہ پھر آپ اللہ سے دور ہو جائیں اور اس کے پھندے میں آ جائیں. اس نے کہا اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. نام نہیں لیا, اشارہ تھا قوم لوط کی طرف. سوائے آل لوط کے ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے, مگر اس کی بیوی ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ضرور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے.
فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين
پھر جب وہ بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو اس نے کہا بے شک تم انجان معلوم ہوتے ہو انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے اور ہم تیرے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں بس تم اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے چلو اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہو اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہیں چلے جاؤ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن انہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ گھر والوں کے پیچھے چلو اگر آپ اپنے آپ کو بڑی ہستی سمجھتے ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ سب کے پیچھے چلیں تو کیسا محسوس کریں گے ہم فوراً سوچ لیتے ہیں کہ شاید یہ ہماری بےزتی ہو گئی اللہ کے نبی ہیں یعنی کسی کی عظمت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ آگے ہی ہو جو رائی ہوتا ہے بکریوں کا گڈریا ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے حالانکہ وہ لیڈر ہوتا ہے ان کا اور پھر ایک اور چیز جسے منع کیا گیا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کیوں کیونکہ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور عذاب آ رہا ہوگا تو دل میں کیا ہوگا دل میں رقت پیدا ہو جائے گی اور خیال نہ آ جائے کہ شاید ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور ومزو حیث تؤمرون جہاں جانے کا کہا گیا نا بس جاتے جاؤ چلتے جاؤ اپنے کام پہ توجہ رکھو غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑو اور ہم نے اس کی طرف یہ بات پہنچا دی کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی یعنی قوم لوط کی ہلاکت کا وقت صبح کا مقرر کیا گیا اور اس شہر کے رہنے والے خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے فرشتوں کی آمد پر سمجھا کہ یہ انسان ہے اور ان سے ہم برا کام کریں اس نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے جہان والوں سے منع نہ کیا تھا یعنی اوروں کا ٹھیکہ نہ لو اس نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ان سے نکاح کر لو آپ کی زندگی کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں اندھے ہو رہے تھے یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی قسم کھاتے ہیں اور اللہ جس کی چاہے کھا سکتا ہے ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ہر چیز کی قسم کھائیں سوائے اللہ کے اور نبی کی قسم کھا کر کیا بات کہی گئی کہ یہ لوگ اپنی گمراہیوں میں بھٹکے ہوئے ہیں یعنی نشے کا شکار ہیں اس حد تک اس میں ملبس ہیں پس سورج طلوع ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے انہیں پکڑ لیا پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا کر دیا اللہ اکبر اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی یعنی جب وہ اخلاقی پستی میں گر گئے تو اللہ نے ان کی بستی ہی الٹ دی نیچا کر دیا ان کو بے شک اس میں اہل فراست کے لیے کئی نشانیاں ہیں فراست کہتے ہیں علامات سے کسی نتیجے پہ پہنچ جانا آثار سے کسی نتیجے پر پہنچنا مجاہد کہتے ہیں اس کا معنی ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے قتادہ نے کہا عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے مقاتل کہتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے متبسمین تو فتنے اور مصیبتیں جب لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں تو اہل فراست اس وقت بھی حق پہچان لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے دل صاف رکھنا چاہیے، سوچ گہری ہونی چاہیے، صاف ذہن سے چیزوں کو لینا چاہیے، بائسز نکال دینے چاہیے. اور بے شک وہ بستیاں ایک عام گزرگاہ پر واقع ہیں، یعنی اب بھی تم حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی قافلے اس کو دیکھتے ہیں، یعنی بحر لوط بحیرہ مردار کے مشرق و جنوب میں یہ علاقہ تھا. یعنی کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے آثار دیر تک باقی رہتے ہیں عبرت کے لیے. بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے. اور بے شک ایکا والے بڑے ظالم تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں ایک کھلی گزرگاہ پر واقع تھیں.
وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
اور بے شک ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. ہجر کے لوگوں سے مراد قوم سمود ہے، اور ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانا ہے. اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی لیکن یہ ان سے اعراض کرتے رہے، اور یہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے. یعنی ان کے پاس خدا داد صلاحیتیں تھی، طویل القامت تھے، لمبے قد والے تھے، مضبوط جسم والے تھے، لمبی عمر والے تھے، اس لیے سنگ تراشی اور انجینئرنگ میں انہوں نے کمال کر دیا. اتنے ماہر تھے کہ پہاڑ تراش کے ان کے اندر اپنے گھر بنا لیتے تھے، اور یہ اتنے مضبوط گھر تھے کہ زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ تھے، جیسے سیلاب، طوفان اور جانوروں وغیرہ سے. تو صبح سویرے انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، یعنی ایسا عذاب آیا ان پر کہ جدھر ان کا خیال بھی کبھی نہ گیا تھا. تو جو کمائی یہ کرتے رہے وہ انہیں کچھ کام نہ آئی، یعنی موت سے نہ بچا سکی، اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکی، یعنی پتھروں میں گھر بنانا اور ان کی قابلیتیں، ان کا وہ سارا آرٹ اور کلچر. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، بس آپ ان سے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کیجئے. یعنی کس طرح درگزر؟ کہ جس میں پھر دل میں کوئی چیز نہ رہ جائے، کوئی کینہ وغیرہ نہ ہو، جس میں شکوہ شکایات نہ ہو. صفح الجمیل، جیسے صبر الجمیل میں بھی شکوہ نہیں ہوتا. ہم دیکھیں کہ جو لوگ آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس دشمنیاں رکھنے، کینہ رکھنے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے مقاصد بلند ہیں، انہوں نے دور جانا ہے. بے شک آپ کا رب بھی سب کو پیدا کرنے والا، خوب علم والا ہے، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. 7 آیات کون سی ہیں؟ سورت الفاتحہ کی ہیں. ایسی سورت ہے جیسی سورت نہ کوئی تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ اس جیسی قرآن کریم میں. اور اس کو مثانی کیوں کہتے ہیں؟ سورت فاتحہ کی ہر آیت میں 2 لازم و ملزوم چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اور قرآن کو اللہ نے عظیم کہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ عظمت والا، اس کو عظمت دیں، باقی علوم پر اس کو ترجیح دیں. آپ اس ہمارے زندگی کی طرف ہرگز اپنی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دیا ہے، اور نہ ان پر غم کیجئے، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیے. یعنی دنیا کا جو ساز و سامان ان کو ملا ہے اس کے پیچھے نہ جائیے، چند دن کی بات ہے یہ. اب یہ کہ آنکھوں کو نہ پھیلائیں، آنکھوں کو پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کو لالچ اور حسد کی نظر سے نہ دیکھیں. اور پھر لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہ، تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے دنیا کی زینت کی بجائے نیک کاموں میں مشغول کر دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ، اور آپ کا رویہ مومنوں کے لیے بہت مہربانی کا ہے. وقف جناح للمؤمنین، اللہ تعالیٰ کی ان نصیحتوں پر عمل کرنا جو ہے تمام اہل ایمان کے لیے، اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کریں، ان کے لیے دل میں محبت اور خیر خواہی رکھیں، ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اور کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا. اس کی تفسیر مختلف طرح کی گئی کہ کون ہے یہ تقسیم کرنے والے. بعض نے کہا کفار مکہ ہیں، بعض نے کہا یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں بہت تحریف کر ڈالی ہے. جنہوں نے پڑھی جانے والی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اس کو اہمیت نہ دی. اور یہاں پر قرآن کا لفظ آ رہا ہے، تو پہلے انبیاء کی کتابوں کو قرآن کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ پڑھی جاتی تھی، قر ان سے ہے نا، قراءتن سے. داؤد علیہ السلام پر ان کا قرآن پڑھنا بہت آسان تھا، وہ تھوڑی دیر میں بہت کچھ پڑھ جاتے تھے. کچھ لوگوں کا آج بھی آپ دیکھیں کہ جلدی سے سپارہ ختم کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت دیر لگاتے ہیں. بس آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے. بس جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے انہیں کھول کر سنا دیجئے، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کریں. بے شک ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں کافی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیتے ہیں بس ان قریب یہ جان لیں گے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ بناتے ہیں، یعنی لوگوں کی مخالفتوں اور باتوں سے آپ دل تنگ ہوتے ہیں. اس کا علاج کیسے کریں؟ بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. وہ کیسے؟ سبحان اللہ وبی حمدہ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی اطاعت گزار اور فرما بردار لوگوں میں. اور سجدے سے مراد سجدہ ہی ہے، کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اپنی پریشانیاں اور غم بھول جاتا ہے، اور یہ مصیبتوں کا علاج ہوتا ہے. اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے، یعنی کسی لمحے بھی زندگی کی اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو. ایون دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کی یاد کو جاری رکھیں. تو ہمیں بھی موت تک کیا کرنا ہے؟ نیک کام جاری رکھنے ہیں، عبادتوں کا سلسلہ صرف رمضان تک نہ رہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما احییتنا، وجعله الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.